الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا أن نقيم كتابك الحكيم. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا، امين يا رب العالمين. اس سے قبل کئی مواقع پر سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کے حوالے سے حکم بما امر اللہ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ تین مرتبہ اس ایک رکوع میں اللہ تعالی کا یہ حکم نازل ہوا، یہ فیصلہ نازل ہوا کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہیں. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا وہی تو سرکش ہیں، باغی ہیں. تو بڑے سخت فتوے ہیں، یہ بڑے سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں. آج میری گفتگو کا موضوع ذرا اس سے متعلق بھی ہے، تھوڑا سا مختلف بھی ہے. ایک ہے حکم بما انزل اللہ، ایک ہے اقامت ما انزل من اللہ. اقامت ما انزل من اللہ، چنانچہ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور رمضان مبارک پھر آیا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دوران پھر ہم ایک مہم جو ہے چلائیں گے کہ اس کتابچے کو عام کیا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے. اس میں میں نے جو پانچ حقوق معین کیے ہیں قرآن حکیم کے، ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد ہے، ان میں سے چوتھا یہی ہے. چنانچہ چوتھا باب جو ہے اس کا عنوان ہے حکم بما انزل اللہ و اقامت ما انزل من اللہ. قرآن مجید کی اصطلاحات ہی کو میں نے وہاں عنوان بنایا ہے. تذکر بالقرآن، تدبر القرآن، ترتیب تجوید اور ترتیب، تبلیغ اور تبیین، ایمان اور تعظیم، پانچ حقوق. قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عظمت پیدا ہوگی، قدر و قیمت کا احساس ہوگا. قرآن کا پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. رتل القرآن ترتیلا، تلاوت اور ترتیل. اسی طریقے سے قرآن کا سمجھنا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے لیے بھی دو الفاظ، تذکر تدبر. اس کا سرسری سا مفہوم سمجھ لینا جس سے کہ ہدایت اخذ ہو جائے، تذکر ہے. اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنا، قرآن جو ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان بقول اقبال، یہ تدبر ہے. پھر چوتھا حق ہے حکم بما انزل اللہ واقامت ما انزل من اللہ. اور یہ در حقیقت اصطلاحات جو ہیں وہ سورہ مائدہ کی ہیں. حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر ہے انفرادی معاملات سے، یا دو افراد کے مابین کو نکاح ہو گیا اسے بھی ہم انفرادی مسئلہ کہیں گے. فیصلہ کرنا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. فیصلہ ہم میں چرچت کرتا ہے، ہمارا فیصلہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایک رائے جو ہم بناتے ہیں اس رائے کے مطابق زندگی کے اندر ایک رخ اختیار کرتے ہیں. یہ بھی حکم ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے کس شے کو زیادہ اہم سمجھا ہے، کس کو کم اہم سمجھا ہے، کس کو بنیادی سمجھا ہے، کس کو ثانوی سمجھا ہے. تو یہ فیصلہ ہی ہے، یہ ہمارا سارا جو ایک سٹرکچر ہے ویلیوز کا، جس پر کوئی تناسب ہے، در حقیقت ایک حکم ہے ذاتی بنیاد پر، ذاتی سطح پر جو آپ قائم کر رہے ہیں. پھر دو افراد کے مابین جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ، فصل خصومات اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا. ان دونوں سطحوں پر جو اصطلاح ہے وہ ہے حکم بما انزل اللہ، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. ایک اجتماعی سطح پر وہ نظام قائم کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. ایک نظام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قانون تو اصل میں نظام کو سرو کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، نظام کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. نظام غلط ہے، قانون اچھا ہے تو تقویت ہوگی غلط نظام کو. نظام درست ہو، قانون درست ہو، نور نارالو. تو نظام بھی ہو ما انزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، قانون بھی وہ ہو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو پھر یہ نور العالمون ہے. تو یہ آیات جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اس میں تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، لیکن کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے فارسی زبان کا، خوشتراں باشد کے سرے دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. بعض اوقات کوئی بات میں نے آپ کو کہنی ہے لیکن کسی وجہ سے میں کسی اور کے حوالے سے وہ بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں. پہنچانی ہے نا بات، مقصود تو ابلاغ ہے. یہ ہمارے ہاں کولوکیل اردو کی کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی نی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو نی بہو تو کان دھر. یعنی ساسوں کے لیے بدر دل لو جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہو کو روکنا ٹوکنا اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ اس کو یہ کہیں یہ نہ کرو اور یوں نہ کرو، وہ اچھا نہیں ہوتا. تو جو بات بہو سے کہنی ہے وہ بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ دیجیے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن میسج تو پہنچ گیا، بہو کو بھی پہنچ گیا کہ میری ساس جو ہے میرے خوش دامن جو ہے فلاں چیز سے راضی نہیں ہے، پسند نہیں ہے. یہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ سابقہ امت مسلمہ کا آئینہ دکھاتا ہے ہمیں. اس میں تم اپنی تصویر دیکھ لو. اور وہ حدیث میں نے بارہا بیان کی ہے، اور ویسے تو بڑے اور بھی الفاظ میں بھی وہ حدیث آئی ہے، لیکن یہ کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّارِ بِالنَّارِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. اور دوسرے انداز میں فرمایا گیا، یہ تو ہوا کہ جو حالات نازل ہوں گے، ایک یہ کہ میری امت کا بھی طرز عمل وہ ہوگا جو یہودیوں کا تھا. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم لازمًا پیروی کرو گے انہی کے راستوں کی جو سے پہلے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص یا کوئی گروہ گوہ کے دل میں گھسا تھا، تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو، تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا پیدا ہوگا. یہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ یا کہ پچھلی ہمیں جب سنائی جاتی ہے جو اہل کتاب کی باتیں، تو در حقیقت وہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہمارے لیے تنبیہات ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. تو یہاں گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب کے بارے میں. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا, اگر اہل کتاب ایمان اور تقویٰ کی روش کو اختیار کرتے. یہ دو ہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ یونس میں آئے ہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت کسے کہتے ہیں, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقویٰ دونوں مل جائے یہی ولایت ہے. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے سروں کے سین تو نہیں ہوتے, تو علیحدہ وہ نوع تو نہیں ہے, کچھ اسپیشیز تو مختلف نہیں ہے. ایمان ہو تقویٰ ہو, دل میں ایمان عمل میں تقویٰ, وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. تو فرمایا اگر وہ ایمان اور تقویٰ کی روش پر کاربند رہتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے, ان کے اعمال کے, ان کے اخلاق کے جو داغ دھبے ہیں دامن کردار پر, اگر کوئی داغ تھے صاف کر دیتے. ولا ادخلناہم جنات النعیم, اور انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں. یہ تو ہے اصل انعام, کے جو ایمان اور تقویٰ کا جو اصل انعام ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری برائیوں کو دور فرما دے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, مغفرت اور عفو کا معاملہ کرے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. اصل تو ہے جزا یہ, لیکن دنیا میں بھی ایک جزا ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے. اب یہ ہے وہ اقامت التورات, اقامت الانجیل, اقامت ما انزل الیہم من ربہم. تورات بھی ہم جانتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی, انجیل بھی ہم جانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی. وما انزل الیہم من ربہم, اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بعض مفسرین نے اس مراد قرآن لیا ہے, لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے. یہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے, اس میں قرآن مجید کے اوپر ایمان کا کوئی ہے ہی نہیں. اگر ایمان لیا تو یا الذین آمنوا میں شامل ہو گئے, پھر وہ علیحدہ ہے, ان کی جو ہے شخصیت ہے ہی نہیں. اس سے مراد وہ ہے کہ جو اور انبیاء پر بھی تو صحیح پہ نازل ہوئے ہیں نا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم نے وحی کی ہے, بلاسمات ہے جو ان کی اولاد کے اندر جو لوگ تھے, اب ان کے تمام صحیح پہ جو ہے وہ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ ہے محفوظ, لیکن یہ کہ تورات کے تو علاوہ جو ہے جو بھی دانیال نبی پر یا حزقیل نبی پر یا اور جو مختلف انبیاء ہیں ان پر جو چیزیں جو وحی نازل ہوتی رہی ہے, تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے. ویسے تو ایک بڑی کتاب کی حیثیت سے تورات اور بڑی کتاب کی حیثیت سے انجیل, لیکن اس کے علاوہ بھی تورات اور انجیل کے مابین جتنے انبیاء ہوئے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی بار صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے, کہ ان 1400 سالوں کے دوران کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو بنی اسرائیل میں. کانت بنو اسرائیل تصوصہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا وہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا مسلسل, جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان. وہ گیپ ہے ہی نہیں, تو ان پر جو وحی آتی رہی. تو فرمایا اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے, لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی, یعنی آسمان جو ہے وہ اپنی ساری برکات نازل فرماتا, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور زمین بھی اپنی ساری برکات نکال کر باہر ان کے قدموں میں ڈال دیتی. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دین کو قائم کریں, اگر آپ اللہ کا نظام قائم کریں, جو ان کے لیے تورات اور انجیل وما انزل الیہم من ربہم تھا, ہمارے لیے وہ کیا ہوگا؟ اقامت القرآن, اور جہاں بھی وما انزل الیہم من ربہم کا ایک جو ہے محل ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے یوں پڑھیں, ولو انکم, اور اے مسلمانو اگر تم تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم, اگر تم قرآن کو قائم کرو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اب یہاں اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ میرے نزدیک وہ وحی خفی ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی. قرآن تو وحی جلی ہے, وہ تو لفظ اس کا ایک شوشہ جو ہے محفوظ ہے, لیکن ایک وحی خفی ہوتی رہی ہے. اوتیت القرآن و مثلہ معہ, حضور نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اس جیسی ہی اور شے بھی دی گئی اس کے ساتھ. اس ایسی اور شے کیا ہے؟ وہ جو حضور کو وقتاً فوقتاً وحی ہوتی رہتی تھی, جس کو ہم وحی خطی کہتے ہیں. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خطی ہے. ما انزل الیہم من ربہم, گویا کہ ایک تو ہو گیا وحی جلی, وہ تو قرآن مجید ہے, ایک وحی خفی ہے جس کا منظر سنت ہے. یہی وجہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, کمیاں رہی ہیں, لیکن یہ کہ ایک بات ہمارے ہاں بہت اچھی رہی ہے شروع ہی سے, قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ ہمیشہ ایڈ کیا گیا. 73 میں دستور بنانے والا تو بھٹو تھا, لیکن 227 جو ہے دفعہ اس نے داخل کی تھی اس میں کہ اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں رہے گا. کتاب قرآن ہے اور سنت. ماں انزل الیہم من ربہم, قرآن کے ساتھ جو اور چیز نازل کی گئی ہے, سنت بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے. وہ اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی ذاتی اجتہاد حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے اس کی نفی نہیں ہوئی, اس کو بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی. تو اس اعتبار سے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی جانب سے, اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مسلمانوں تم سمجھو, اگر تم قائم کرو قرآن کو اور اس کو بھی جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے, لاقل تم فوقکم ومن تحت ارجلکم, تو تم پر نعمتوں کی بارش ہوتی اوپر سے بھی اور نعمتوں کے جو خزانے ہیں زمین بھی اپنے اگل کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتی. تو دنیا بھی خوشحالی, اس لیے میں نے حدیث بھی آج سنائی آپ کو کہ ایک حد اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے, اقامت و حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ, اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو بھی نافذ کر دیا جائے تو وہ 40 دن رات کی بارش سے زیادہ اس سے برکات پیدا ہوگی. 40 دن رات کی بارش کا ہمارے ہاں کا تصور نہ کیجیے, وہ تو یہاں آئے تو سیلاب کی مصیبت آ جائے گی. یہ جو جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا حجاز کا علاقہ, وہاں جو ہے وہ 40 دن کی, تو وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے, بارش ہوئی اور نکل گیا پانی, رکتا تھوڑا ہی ہے, وہاں ساتھ کے ساتھ سمندر ہے, نالے چڑھے اور سمندر میں چلے گیا پانی. لیکن اس سے جو پھر صحرا گلو گلزار بن جائے گا, پورا کا پورا صحرا معلوم ہوگا پلس گرین. تو یہ چیز جو ہے حضور نے وہ مثال دی جو ان لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہے, لیکن قرآن مجید کے اولین مخاطب تو وہی تھے, بات کو سمجھانا انہی کو تھا پہلے. تو فرمایا اقامت و حد من حدود اللہ ہے خیر من مقر 40 لیلہ, اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دینے سے بھی 40 سوانہ روز کی بارش سے زیادہ برکات پیدا ہو جائے. تو فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. تو گویا کہ اس کے اب دو, ایمان اور تقویٰ, ایک حاصل ہو گیا اللہ کی مغفرت اور جنت, دوسرا حاصل ہو گیا اگر اس شریعت کو نافذ کرو, اس نظام کو, دین کو قائم کرو جو اللہ نے دیا ہے, تو دنیا میں خوشحالی فراوانی. منہم امت مقتصدہ, ان میں سے ہے کچھ لوگ جو کچھ درمیانی راہ پر ہیں. یہ مدح کے انداز میں آتا ہے یہ کہ کچھ لوگ اچھے ہیں, سارے کے سارے تو نہیں بالکل دل سڑ گئے, کچھ لوگ آخر ایمان لے آئے نا. انہیں میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے عالم تھے, ایمان لے آئے, بڑے جلیل القدر صحابی. پھر نصارہ میں سے لوگ ایمان لائے, کس قدر یعنی سمجھئے کہ سبق آموز معاملہ ہے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہیں ہم صحابی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ تابعی شمار ہوں گے کہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے, ان کی غائبانہ نماز و جنازہ حضور مدینہ میں پڑھی ہے, ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس حوالے سے ان میں لوگ تھے, نیک بھی تھے, لیکن وہ کثیر منہم سا ما یعملون, ان میں جو بہت زیادہ ہے تعداد میں, اکثر جو ہیں وہی ہیں کہ جو بہت برے کام کر رہے ہیں. جب برے کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی. دنیا میں معیشت غم کر, معیشت جو ہے اس تنگ ہو جائے گی, اللہ کی برکات جو ہے وہ ان سے سلب کر دی جائیں گی, اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وما وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اب میں وضاحت کر چکا ہوں آپ کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ وحی جلی بھی ہے قرآن، وحی قوی بھی ہے سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہیں. لیکن یہاں بڑا تحدیدی انداز ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر خطاب حضور سے ہو رہا ہے سخت انداز میں، لیکن سختی کا رخ حضور کی طرف نہیں ہے، وہ بات وہی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کا انداز ہے. یہ دھمکی کا انداز ہے ان اہل کتاب کے لیے جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور ہمارے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یعنی نبی اگر رسالت کا حق ادا کر دے، پیغام پہنچا دے، وہ بڑی ذمہ، اب ساری ذمہ داری ان کی ہو گئی کہ جن تک وہ پیغام پہنچا دیا گیا. واللہ یعصمک من الناس، اور آپ ان کی سازشوں وغیرہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، تشویش میں نہ آئیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کی جیسے ضمانت ہے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهد القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت نہیں دیتا ہے ناشکر لوگوں کو یا جو کفر پر اڑ گئے ہوں ان کو. اس کے بعد پھر وہ مضمون دوسرا ایک اور انداز میں آیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے، ڈٹ کے بھی چوٹ کہہ دیجئے. اصل میں وہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری بھی کچھ حیثیت تسلیم کی جانی چاہیے، آخر ہم نے آپ کو نہیں مانا، موسیٰ کو تو مانا ہے نا، قرآن کو نہیں مانا، تورات کو تو مانا ہے نا، اور آپ مان رہے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. چلیے ہم نے آپ کو نہیں مانا، عیسیٰ کو تو مانا ہے نا، اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے عیسیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، کلمۃ المن ہو و روح المن ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر ان کو تو مانتے ہیں ہم، انجیل کو تو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ریکگنائز کیا جائے، کوئی نہ کوئی حیثیت ہماری تسلیم کی جائے. جہاں اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے نبی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے، لستم علی شیء، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تم تقیم التوراۃ والانجیل، کہ تم قائم کرو التوراۃ اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے. یہاں پھر میں چاہوں گا کہ ذرا اس آیت کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ لیجیے. قل یا اہل القرآن، اور یہ میں اس کی ایک گواہی دے چکا ہوں اسی کتاب کے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے اختتام پر میں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا چاہیے، جیسے کہ یہود نے کیا. نبغ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھوں کے پیچھے پھینک دیا. اور دوسرا تو مفہوم کیا ہے؟ تکیہ نہ بناؤ، تکیہ سے انسان سہارا لیتا ہے، آرام ملتا ہے. تو ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، یہ کام نہیں دے گا، کوئی نہیں پوچھے گا فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، کوئی شے نہیں. وہ تو دو مرتبہ ایک ہی رکوع میں، سولہ رکوع جیسے سورہ بقرہ کا، دو مرتبہ دل کا امت ان کا غلط لہا ماں کسمت ولکم ماں کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ تو گزر گئے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب تو گئے، دل کا امت ان کا غلط لہا ماں کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے. ولکم ماں کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ نسبتیں وہاں کام نہیں دیں گی، وہ تو انسان کا اپنا ایمان اور اپنا عمل. تو فرمایا لستم علی شیء حتی تقیم، اب یہاں پر میں نے جیسا کہ عرض کیا حضور نے فرمایا، یا علی القرآن لا تتوسد القرآن واتلوه حق تلاوته فی عناء اللیل والنہار، کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی. وہ شروع ہو، اسے عام کرو، پھیلاؤ، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا چراغ کو روشن کر کے نیچے نہیں رکھتے اوپر رکھتے ہیں تاکہ روشنی پھیلے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جس دانوں میں بند کر کے رکھ دو, یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ یہ کتاب ہو, کھلی کتاب ہو, اوپن بک, پوری دنیا کے اندر اس کے نور کو عام کر دو. وفشو ہو و تغنو ہو, اور اپنے آپ کو ولی محسوس کرو اس قرآن کی بنیاد پر کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ایک حدیث جو حضرت ابوبکر سے مروی ہے, اس کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور شخص پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل ہوا ہے, اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. اللہ نے اس کو تو بڑا محل دے رکھا ہے, میری تو کٹیا ہے, اس پر بڑا فضل ہے, جبکہ قرآن اللہ نے اسے دے رکھا ہے جو تمام دولتوں سے وہ خیر مما یجمعون, یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں, تمام اساس دنیاوی جو ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے. تو لستم, مجھے فرمایا کہ یا اگر قرآن لا تتوسل القرآن وتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون, اور تدبر کرو, غور و فکر کرو, غوطہ‌زنی کرو, اس کے جو اصل موتی ہے حکمت کے وہ اس کی تہ میں ہے, اس کی ہدایت جو ہے وہ اس کے سرفیس پر ہے, سطح پر ہے. جیسے اگر کہیں سمندر میں کوئی تیل بردار جہاز جو ہوتا ہے وہ لیک کر جائے یا وہ کچھ اور خرابی ہو جائے تو سطح سمندر پر تیل کی ایک تہ آ جاتی ہے, تیل نیچے جائے گا نہیں, سطح سمندر کے اوپر پھیلا ہوا ہے. بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ہدایت جو ہے ہدل للناس وہ قرآن کی سطح پر ہے. قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے کوئی غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کافی ہے قرآن کی تلاوت کرو لیکن عربی زبان کو اس سے اتنے واقف ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا چلا جائے. اگر درمیان میں انٹرپریٹر آ گیا, مترجم آ گیا, ترجمہ آ گیا, تفسیر آ گئی, تو وہ جو قرآن کی انسپیریشن ہے, قرآن کی موٹیویشن ہے, قرآن جو اندر سے آپ کو متحرک کرتا ہے, جو آپ کی روح کے اندر وہ جب ایک تلاطم پیدا کرتا ہے, جو اقبال نے کہا ہے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, خدا تو یہ کسی طوفان سے آشنا کر دے, اندر ایک طوفان آتا ہے, وہ طوفان نہیں آئے گا. وہ تو یہ کچھ معلومات تو اخذ ہو جائیں گی کہ یہ اس فلاں نے یہ کہا ہے, راضی نے یہ کہا ہے, اور کشاف نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, اور فلاں روایت میں یہ معلومات تو آ جائیں گی, لیکن وہ جو قرآن مجید اندر آپ کی فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے, آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے, وہ نہیں. تو جہاں تک تذکر میں قرآن کا تعلق ہے, صرف اتنی عربی شرط ہے کہ قرآن بڑا راست آپ کے دل پر اترتا چلا جائے, کسی ترجمے کی جو ہے اس میں کوئی اس کا بیریئر نہ ہو. تدبر قرآن, جو اس کے موتی ہیں وہ تو تہمے ہیں, موتیوں کے لیے تو یغوث البحر من طلب اللآلی, حضرت علی کے اشعار میں نے بہت دفعہ آپ کو سنا ہے, سمندروں میں موتے لگاتے ہیں, تہ کر جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو موتی تلاش کرنا چاہتے ہیں, یغوث البحر, غواصی کرتے ہیں, من طلب اللآلی کہ جو موتیوں کے خواہاں ہوتے ہیں, ومن طلب العلا سحر اللیالی جو کوئی بلند مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر محنت کرتے ہیں, ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال, اور جو بغیر محنت اور مشقت کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہے وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. تو یہاں پر اس آیت کو اس حصے سے بھی اب پڑھیے کہ یا القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم, اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں, میں جو کہتا رہا ہوں تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کرو, ہم سے دعا کرو, کس منہ سے دعا مانگ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے نا ہماری دعائیں جو ہے وہ ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہیں. سن 71 کو یاد کیجئے کتنی دعائیں مانگی گئی, قنوت نازلہ فجر کی نماز میں رو رو کر, اور حرمین میں مانگی گئی دعائیں رو رو کر, چلا چلا کر لوگوں نے دعائیں کی ہیں, اللہ نے کوئی دعا نہیں سنی, منہ پر دے ماری. تم نے کہیں قرآن قائم کیا ہے تو بھائی کوئی حیثیت ہی نہیں, یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس ٹو ایڈریس اس, رب تمہارا شاید حتیٰ تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم, اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا وما انزل الیکم من ربکم سے مراد کیا ہوگا, سنت, قرآن اور سنت. جب تک تم قرآن اور سنت کو نازل نہیں کرتے, وہ جو بات ایک نقطہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے قریب میں طالبان وہ شریعت نافذ کر رہے ہیں, لیکن وہ شریعت سے خطے حنفی ہے، اس سے اگلا ملک ہے ایران، وہ شریعت نافذ کی ہے، وہ فقہ جعفری ہے. فقہ جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، کتاب و سنت ہے اصل شے. لیکن یہ کہ ہم ان کی نفی نہیں کرتے، یقیناً امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، غواصی کی ہے، احادیث کو چھانا ہے، پھٹکا ہے، پھر احکام نکالے ہیں، پھر قیاس کیا ہے، پھر اجتہاد کیا ہے، اپنی اپنی جگہ، وہ ہمارے لیے ایک تراث علمی ہے، ہمارا ہیریٹاج ہے، کامن ہیریٹاج ہے. ہم کیا امام شافعی کی جو تحقیقات ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے کہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذلک. کیا امام مالک کی آرا کو اٹھا کر دے پا رہے ہیں؟ نہیں نہیں. امام دارالحجرت، امام مدینہ، اس حوالے سے یہ جو وسعت ہے یہ پاکستان میں آ رہی ہے کہ 227 بھی اگر بھٹو کے زمانے میں تھے تو کتاب و سنت، الفاظ اسی کے آئے اور ہمیشہ سے اسی کے آئے ہیں. اور اب بھی جو سپریم لا کے لیے جو بھی ترمیم اب اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں تو منظور ہو چکی ہے، وہ سپریم لا کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت. یا علی القرآن مستم الاشن حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم قل یا علی الکتاب لستم علی شئین حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور اے نبی، آپ ذہناً اس کے لیے تیار رہیے، اس کے پس منظر میں حضور کی ایک امید تھی کہ میں 12 برس مکے میں جو محنت اور مشقت کرتا رہا، تو وہ تو قوم تھی کہ جو جس کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، جو نہ رسولوں سے واقف تھے، نہ شریعت سے واقف تھے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو پتھر میں جونگ لگانے والی بات تھی. یہی وجہ ہے کہ 10 برس میں مشکل 125 آدمی آئے. لیکن یہ مدینے میں تو وہ لوگ آباد ہیں، 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں، تورات کے پڑھنے والے، ان میں علماء ہیں، ان کی شریعت ہے، ان کے قاضی ہیں، ان کے فتوے چلتے ہیں، یہ تورات کو مانتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ ہی کو نہیں مانتے نا، باقی سب کو تو مانتے ہیں، زکریا کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے؟ حضرت عزیر کو مانتے ہیں، یسریا کو مانتے ہیں، اسکری کو مانتے، سب کو مانتے ہیں. لہذا یہ تو جلدی سے قبول کر لیں گے، ان کے لیے تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. لیکن نہیں، اے نبی آپ اس امید میں نہ رہیں. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. آپ ذہن اس کے لیے تیار رہیے کہ جو کچھ، جو رحمت آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، وہ ان کے اکثر لوگوں کے اندر کفر اور ضد کے اندر، عناد کے اندر اضافہ کرتی چلی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ حسد. اب حسد وہ بیماری ہے، تکبر اور حسد، جس کا کوئی علاج نہیں. تکبر شیطان کی بیماری، استکبر وکان من الکافرین، تکبر. اور حسد دو بیماریاں اسے تھیں، حسد آدم سے، یہ مقام اور رتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا جو آدم کو مل گیا، یہ مسجود ملائک بنا دیا گیا، حالانکہ معلم الملکوت تو میں تھا، فرشتوں کو تو میں پڑھایا کرتا تھا ہی، لیکن مل گیا اس کو بہت. یہی تکبر جو تھا ابو جہل کے راستے میں آیا، یہی تکبر علماء یہود کے ہاتھ کے راستے میں آیا، تکبر اور حسد. لہذا جو بھی حق نازل ہو رہا ہے، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیے کہ ان کے دل کی گرہیں کھل جائیں گی، یہ گھنڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں دل کے اندر، یہ کھلنے والی نہیں ہے. ولا یزیدن، لازمن اضافہ کرے گا، کثیر منہم، ان میں سے اکثر کے دلوں میں، ما انزل الیکم من ربک، جو کچھ کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس کی بنا پر طغیانا، سرکشی، و کفرا، اور ناشکرہ پن، اور انکار اور کفر. فلا تحسبن القوم الکافرین، اب آپ افسوس نہ کیجئے ان اس کافروں کی قوم پر، جو ان کا حشر ہوگا وہ ہوگا، آپ اپنا فرض ادا کیجئے. یہ میں نے چند آیات آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمارے ملک میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تو میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن و سنت کے سپریم لا بنانے کے لیے تجویز آئی ہے، اور وہ تجویز نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑا مرحلہ ابھی باقی ہے، کیونکہ بہرحال دستور کی روح سے اگر سینیٹ کی ٹو تھرڈ اکثریت نے اس کو قبول نہ کیا تو وہ رد ہو جائے گی، ساری محنت اکارت ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم نقطہ جو ان آیات کے حوالے سے ہم پر واضح ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ان آیات میں، اس دنیا میں خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں رزق کی کشادگی، دنیاوی نعمتوں کا معاملہ جو ہے اس کے ضمن میں جو قانون ہے اللہ کا، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جیسے میں نے آج سے چند سال قبل جو کتاب لکھی تھی، مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا ایک باب ہے اور بہت اہم ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ، کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قلم سے نکلوا دی. قرآن کا قانون عذاب، عذاب کس پر آتا ہے، کب آتا ہے، عذاب کی کون کون سی شکلیں ہیں، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. اسی طرح آج میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں اور رزق کی فراوانی اور کشادگی، اس کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے، یہ شکوہ تو پیدا ہو سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو خیر جیسے بندے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، نام کے بندے ہیں، حقیقت کے بندے تو نہیں ہیں. لیکن فرق یہ، صحابہ کرام سوچتے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں، اختیار ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، دولت ان کے پاس، یہ کافر ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ شیاطین ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیں. یہ جو امیہ ابن خلف مار رہا ہے بلال کو، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر فالج گر جائے؟ قادر ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. اے اللہ، تو قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مزدور کے حالات کتنے خراب ہیں. تو تیری قدرت تو ہے، تو ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ کو تو قدرت حاصل ہے کہ ابو جہل کے اوپر اسی وقت فالج گرے جبکہ وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے حضرت بلال کو، یا ابو جہل جب مار رہا تھا اور ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی جان نکال لے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیر سے بھی صبر نہیں کرتا. تو میں دو آیتیں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون دنیاوی زندگی میں دولت، آسائش، دنیاوی نعمتوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. دیکھو، ایک طرف وہ ہیں جو طالب دنیا ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب عقبہ ہیں، آخرت کے طالب ہیں، ہمیں مانتے ہیں، توحید ہے اور رسالت ہے، لیکن دنیا میں ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، ان کو بھی دیتے رہیں گے. یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، دار الامتحان کی حد تک فرق نہیں ہوگا. کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا کا دسترخوان پھیلا رہے گا، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، بدترین دشمنوں کے لیے بھی. یہ تو بما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا کا یہ دسترخوان جو ہے یہ روکا نہیں جا سکتا. چاہے کسی مسلمان کے دل میں آئے کہ کیوں نہ ان سے نعمتیں سلب ہو جائیں، کیوں نہ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، نہیں. کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. اس سے بھی آگے بڑھ کر جو قانون بیان ہوا ہے، یہ سورہ زخرف کی 3 آیات ہیں، 33 سے 35 تک. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسانی ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب کافر بن جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو جو لوگ اس دنیا میں رحمان سے کفر کر رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، ناشکری کر رہے ہوں، ہم ان کے لیے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے ہیں. وہ معارج علیہا یظہرون، اور وہ سیڑھیاں جن سے کہ وہ چھتوں پر چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَىٰ مَا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے اندر ایسے دروازے کھلاڑ بھی لگے ہوتے چاندی کے، اور جو ان کے چپر کھت ہوتے ہیں، ان کی مسیریاں ہوتی ہیں، وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں، جس پر کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور چاندی نہیں، وہ زخرفا، سونے کے بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جان لو یہ سب کچھ بھی سوائے دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے کچھ نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں. جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کے نگاہ میں دنیا و مافیہ کی کوئی وقت ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اس کی نگاہوں میں وقت ہی نہیں، لے جاؤ تمہارے لیے ہے ہی یہاں، آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو ڈنڈے پڑنے ہیں، وہاں جوتے پڑنے ہیں، وہاں تو جو بھی تمہارے ساتھ ہونا ہے ہونا ہے، لے جاؤ جو کچھ ہے یہاں پہ، کھاؤ پیو عیش کر لو، تمہارے لیے یہی عیش۔ دیکھیے کس قدر الفاظ جو ہیں کتنے اسٹرانگ ہیں، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن۔ آج آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ مغرب میں جائیے، ان کے جو گھروں کا ساز و سامان ہے، ان کے جو فرنیچر ہے، ان کے جو باتھ روم کے اندر فٹنگز ہیں جس طرح کی ہے، آپ کو یہ تو عمرا جو ہے خلیج کے عمرا اور سعودی عرب کے پرنسز، ان کے باتھ روم کے اندر فٹنگ جو ہے سونے چاندی کی لگی بھی نظر آ جائیں گی، تو ہے تو ہم ان کے گھروں کے لیے ایسی چھتیں بنا دیتے ہیں جو چاندی کی بنی ہوئی ہیں، اور سیڑھیاں بھی وہ ہوتی جو چاندی کی بنی ہوتی ہیں، اور ان کے دروازے کوار جو ہے وہ چاندی کے ہوتے، اور ان کے جو چھپر کھٹ ہیں ان کی مسیریاں جس پر کہ وہ چٹیاں لگا کر بیٹھے وہ چاندی، اور چاندی نہیں سونے کے وزوں کا۔ لیکن یہ بھی ہو جاتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ آخرت جو ہے وہ تو تیرے رب کے پاس اہل تقویٰ کے لیے آخرت ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہ بہت بہتر بھی ہے باقی رہنے والے بھی ہیں۔ یہ چھپر کھٹ کتنے دن سونے گا، ایک دن تو آخر قبر میں جا کے سونا ہے، چاہے وہ چاندی کا چھپر کھٹ ہو اور چاہے وہ جو ہے وہ سونے کا بنا، وہ کتنے دن سوئے گا، پھر تو جانا ہے قبر کے اندر، ڈیتھ دی لیولر، موت کو آ کے برابر کر دے گی۔ یہ صورتحال اس وقت جو ہے، اور اس کا جو دوسرا برعکس ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں کفار کے لیے نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پکڑ آتی ہے تو مسلمان کی آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ وہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر قائم نہیں کرتا۔ کفار کی سزا آخرت میں ہو جائے گی اور بھرپور مل جائے گی، دنیا میں کیا سزا دے لیں گے، انہیں پھانسی چڑھا دیں گے، کیا سزا ہے؟ وہ تو وہ سزا ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی تو چھٹکارا مل جائے، مسلسل دائمی عذاب ہوگا، وہ عذاب ان کے لیے، دنیا کا یہ عذاب کن کے لیے، معیشت الدنکن کن کے لیے، کہ جو دعوے دار ہو اللہ پر ایمان کے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو قائم نہ کرے، اللہ کے نظام کو قائم نہ کرے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، یہ عرب ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، آج ان کی معیشت زنکن ہو چکی ہے، تنگ ہو چکی ہے، خون چوس لیا ہے امریکہ نے ان کا، خلیج کی جنگ کے بعد سے جس طریقے سے کہ ان کی دولت جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے، اب ان کے حالات وہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ صورت وہ ہو چکی ہے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی۔ سر ان کا معاملہ علیحدہ رکھیے، ہم آج کہاں کھڑے ہیں، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس وقت کی امت مسلمہ جو 150 کروڑ ہے یا 125 کروڑ ہے، اس میں مجرم نمبر ایک عرب مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں یہ کتاب ہے، پھر انہوں نے اس کتاب کو قائم نہیں کیا۔ ہمارے لیے تو یہ عام آدمی جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ تو مولوی کا آواز سنتا ہے، مولوی نے اسے نور اور بشری کے چکر میں رکھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کوئی کچھ اور بھی مسئلہ ہے آگے، علم غیبی کے مسئلے کے اندر جو وہ چلتا رہا ہے، اور حضور کی زلفوں کا تذکرہ ہوتا رہا، اور کالی کملی کا تذکرہ ہوتا رہا، باقی یہ کہ حضور کی سنت، حضور کے احکام تو سنائے نہیں گئے، کیا کریں گے، وہ تو عربی جانتے نہیں، وہ تو ان کے بتائے وہ راستے پر چل رہے ہیں، لیکن جن کی اپنی مادری کی زبان میں کتاب دی، انہوں نے اگر کتاب کو پیٹھ دکھائی، نماز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، تو ان سے بڑا مجرم کون ہوگا، اس کی جو انہیں سزا مل رہی ہے، ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں جو جوتے پڑ رہے ہیں ان پر، اسرائیل کا خنجر ہے کہ جو پیمس تھے ان کے سینے کے اندر، 30-32 لاکھ ہے کل یہودی اسرائیل کے اندر، کم سے کم 12-15 کروڑ عرب ہے کسی میں دم مارنے کی ضرورت اسرائیل کے مقابلے میں؟ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ یہ یروشلم جو دوبارہ ہاتھ سے نکل گیا، اس کو لینے کے لیے فوجیں چلیں گی خراسان سے، عربوں میں دم نہیں، یہ صورتحال جو ہے عربوں کی ہے. لیکن دشمن مجرم نمبر دو مسلمانہ نے پاکستان اب تک کی جو صورت ہے اس پہ تو ہم پورے اتر رہے ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. یہ صدی تو ہم نے اسی میں گزار دی ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. یہ سارے فتوے تو ہم پر لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب آپ نے کل اخبار میں پڑھ لیا ہوگا عملاً تو ہم ڈیفالٹرز ہو چکے ہیں. یہ تو امریکہ کی مصلحت اگر ہوگی نواز شریف جائیں گے کوئی چکنی چپڑی باتیں کریں گے کوئی ان کی باتیں مانیں گے شاید کوئی تھوڑا سا انجیکشن جو ہے کچھ گلوکوز جو ہے اس ٹیوب کے اندر تھوڑا سا چلا دیں. ورنہ تو یہ کہ ڈیفالٹ تو کر چکے. ہماری صورت حال یہ کہ ملک کا نوالا نکل چکا ہے. اور ویسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے تیور ایسے ہی ہیں. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے بجلی کے نرخ 40% اور بڑھا دیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی پاکستان میں. ایک حد ہوتی ہے. قبر کا پیمانہ لغیز ہو جائے عوام کا تو اٹھ کر ہوں گے. پھر وہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. پھر جو کچھ ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. اس حد تک تو آپ کو یہ تمام عوام معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گویا کہ سو رہے ہیں. یہ تو سائلنٹ میجورٹی ہے, انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے. اس سے آگے 40% کہتے اور بڑھاؤ. انہوں نے کم کیے ظاہر گویا کہ جنگ تو ہو گئی. اب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے. اسی طرح وہ جو بجلی پیدا کرنے کے لیے جن کو ٹھیکے دیے تھے ان کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے. امریکہ بہادر کہہ رہا ہے پہلے ان کے ساتھ معاملہ طے کرو پھر آنا میرے پاس. ایک کشاکش کے اندر ہم آ چکے ہیں. اس کشاکش کے اندر اگر اگلا قدم اٹھا تو وہی ہوگا کہ جو انڈونیشیا میں ہوا ملائیشیا میں ہوا. ایک حملہ ہماری کرنسی پر ہوگا اور یہ روپیہ جو ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا, کچھ نہیں رہے گا. اس 50% اس وقت جا کر انڈونیشیا میں بلو پاورٹی لائن جا چکے ہیں. اچانک بڑی اچھی معیشت تھی, بڑی اسٹرانگ معیشت تھی, بڑا خوشحال معاشرہ تھا. ملائیشیا کو تو ہم خاص طور پر مثال کے طور پر اس کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک چھوٹا ملک ہے, بڑا صاف ستھرا ملک ہے اور وہاں پر جو ہے انتظامیہ بھی اچھی ہے, سیاست کا میدان بھی جو ہے وہ اچھا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. انہوں نے تو وہ جو ٹوئن ٹاورز ہیں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے مینہٹن کا امریکہ کا, اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنا لی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اور ایک دم تباہی جو آئی ہے تو وہ جو بڑی صاف ستھری سیاست معلوم ہوتی تھی, معلوم ہوتا کہ ہم سے تو کہیں زیادہ گندی سیاست ہے. جو کچھ کے وہ نائب وزیر اعظم جو ثابت ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو الزامات ان پر لگے ہیں اور جس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. بالکل وہی انداز ہے. یہاں بھینسیں چوری کرنے کا الزام لگتا تھا, وہاں اس سے بھی زیادہ گراؤں نے الزام. اور کن لوگوں کے ساتھ ایک فوٹو بھی چھپا ہے, کوئی پاکستانی جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں, اچھا بھلا ادھیڑ عمر کا آدمی جو ہے, اس کے ساتھ اس نے بدفیلی کی. یہ صورت حال. بہرحال اگر وہاں کی کرنسی کو ایک یہودی اس کا بیڑا غرق کر سکتا تھا, انڈونیشیا کا جو حال ہوا ہے تو پاکستان کا اس سے بھی بدتر ہو سکتا. اور اگر ہو گیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے بعد تو یہ دوسری بات ہے کہ امریکہ کی اپنی کوئی مصلحتیں ہوں اور نواز شریف صاحب جا کر کوئی ان کے ساتھ پیچ اپ کر لیں, کچھ چیزیں مانیں, کچھ ہمیں لیس آف ایگزسٹنس تھوڑی سی اور دے دیں کہ چلو ابھی اور مہلت تمہیں دے رہے ہیں. لیکن اگر یہ شکل نہ ہوئی تو جو نتیجہ نکلے گا وہ تو یہ کہ انارکی ہوگی, خون خرابہ ہوگا, قتل و غارت, لوٹ مار, اس کا بازار گرم ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو ان آیات میں آیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ أَقَمْتُمْ الْقُرْآنَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. اگر تم قائم کرو قرآن کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے, اللہ کی جانب سے, یعنی قرآن اور سنت, اگر اس کو نازل کر اس کو نافذ کرو, اس کو بالفعل نافذ کرو. یہ نہیں کہ دستور میں لکھ کر اور پھر سو جاؤ, یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر, یہ نہیں. بلکہ اگر یہ پاس ہو جائے, اللہ کرے کہ ہو جائے, لیکن یہ کہ پھر اس کی تنفیذ کا بدل آئے گا. اس ترمیم سے تو صرف ایک کام ہو رہا ہے. اگر ہو گیا, اللہ کرے کہ ہو جائے, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن صرف ایک کام ہے. جو دستور میں چور دروازے تھے وہ بند ہو گئے. اور اگر کوئی شخص اب یہاں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ کہیں بندھا ہوا نہیں ہے. فیڈرل سپریم کورٹ کے ہاتھ کھل چکے ہیں. سپریم لا ہے, شریعت قرآن و سنت، زیادہ کوئی پابندیاں نہیں ہو سکتی. دستور میں بھی اگر کوئی شاید قرآن و سنت کے بناتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ واقعی تقاضا ہے قرآن و سنت کا، اسی معنی میں اس کو سپریم ہونا چاہیے، لیکن اس کو بالفعل نافذ کرنا پدوی ترمیم کا ایک پیش رفت تو ہے، جو میرا پہلا بیان آیا تھا کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، یقیناً آگے بڑھے ہیں. اور اس میں جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اکثر و بیشتر دینی جماعتوں کا رد عمل صحیح ہے. مجھے بڑی خوشی ہے جہاں تک جو اہل حدیث کانفرنس کا آیا ہے، خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس کی تائید کی اور سینیٹر سے بھی ریکویسٹ کی، تو وہ تو یہ کہ چونکہ وہ تو ایل آئی ہیں حکومت کے، پہلے سے ان کے حلیف ہیں، تو کوئی خاص بات نہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے بہت پازیٹو رد عمل، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج پھر سے ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں. اس لیے اس ہفتے کے دوران خبر آئی ہے کہ تین افراد پر مشتمل ایک وفد بنا دیا گیا ہے جو سینیٹر سے ملیں گے جا کر. لہذا ان کی کوشش، ان کی مسائل، یہ بات ان کی صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان پر حجت پوری ہو جائے، پھر یہ کہیں ہل نہ سکے. یہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارے ہاتھ رکے ہوئے، ہمارے ہاتھ بندے ہوئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ ہو جائے. اس اعتبار سے، اسی طریقے سے تنظیم علی اخوان مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو جلسے آج کل کر رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پوری شریعت ہم نافذ کروائیں گے. اور یہ کہ بیعت اگر بہت لے رہے لوگوں سے، اگرچہ وہ بیعت کس درجے کی عام جلسے میں لوگوں نے کر لیا، اس کا کیا مفہوم سمجھا اور کیا اس کے تقاضے وہ پورے کریں گے، کوئی تنظیم بھی بنی ہے یا نہیں بنی ہے، یہ تو خلاجہ بات ہے. لیکن یہ کہ ایک رخ کا جہاں تک تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی میں اپنا تو ذکر بعد میں کر رہا ہوں، سب سے آخر میں کر رہا ہوں. اگرچہ اس معاملے میں سب سے پہلے قدم ہم نے اٹھایا، اس حکومت کے آتے ہی 14 فروری کو میں نے یہاں تقریر کی تھی جس کے اندر کے دستور کی ترابیم کا میں نے مطالبہ کیا، اور اسی کا کیسٹ تھا جو میاں شریف صاحب کو بھیج دیا تھا، جس کے نتیجے میں میاں شریف صاحب 2 مرتبہ میرے پاس آ گئے اپنے تینوں بچوں کو، تینوں بیٹوں کو لے کر. تو اس میں کوشش ہماری ہے. پھر میں خود بھی گیا تھا میاں شریف صاحب، ان سے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے ایک وفد کے ساتھ، پھر یہاں ان سے ملا ہوں ان کے گھر پر جا کر. تو ہم نے اپنی سے کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا حجم چھوٹا ہے تنظیم کا، جماعت کا. میں آخر میں تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اپنی سی جو مسائل ہیں، میں ابھی اسلام آباد میں تھا تو سینیٹر احسان اللہ پراتا صاحب سے میں نے گفتگو کی ہے اور ان کو بھی کسی حد تک قائل کرنے کی کوشش کی ہے. آج شام کو وقت میں نے لیا ہوا اعتزاز عاصم صاحب سے جا کر ملاقات کروں گا. میں نے کہا تھا تو سر کے بل حاضر ہونے کو تیار ہے، ہمارے پاس کوئی یہ رکاوٹ نہیں کہ کسی کے گھر کا ہے کو چل کے جائیں، ہم جا رہے ہیں دین کے لیے جا رہے ہیں، ہم دین کے لیے بھیک مانگیں گے. میں نے تو ایک اخباری انٹرویو میں کہا تھا ان کے پاؤں پکڑیں گے جا کر کے خدا کے لیے. یہ معاملہ جو ہے اسے جماعتی سیاست کا ایشو نہ بنائیے، اسے پارٹی ان پاور اور اپوزیشن کا مسئلہ نہ بنائیے. اور بڑی عمدہ بات کہی تھی پراکر صاحب نے گفتگو کرا، کہ اسلام سے تو بہرحال ظاہر بات ہے وہ ہم سب کا مشترک معاملہ ہے، لیکن کچھ تھی ان کو کچھ پوری طرح بات واضح نہیں تھی، تو کچھ کوشش کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ غور و فکر جو ہے عام طور پر نہیں کیا جاتا، بس وہ پارٹی لائن جو ہے پارٹی قیادت کی طرف سے جو آتی ہے لوگ اسی کو تو کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے جو اب ہمیں کروانی ہے ان سے، وہ یہ کہ دین کل کا کل، یہ نہیں کہ کوئی اپنی خاص من پسند چیزیں ہیں. جیسے نواز شریف صاحب کے مختلف بیانات سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی قاضی کورس ہوں جن میں جلدی سے فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ امن و امان کا مسئلہ کچھ حل ہو، یہ جو بڑی مصیبت بن گئی ہے، تاکہ جو بھی مجرم ہیں انہیں فوراً کیفر کردار کو پہنچا دیا جائے. تو وہ شجاعت صاحب کا بھی بیان آیا تھا، ہم سعودی عرب کا سا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تعزیرات اور حدود کا نظام قائم کریں، ہم تو اس کو بھی ویلکم کہیں گے. لیکن اگر صرف اس پر رہ گئے تو پھر قرآن مجید کا فتویٰ بہت سخت ہے، افتو منون اب باز الکتاب و تک فرون اب باز، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود بھی تو حرام کیا ہے اسی قرآن نے، اگر اس کو تم چلتا رکھتے ہو، جیسے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں سر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے وہ مارک اپ چلتا ہے، مارک اپ سود ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا مارک اپ سود ہے، سود حرام ہے، یہ نظام نہیں ہم کرنے دیں گے. ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو پھنس جائیں گے اس کو ترمیم کو منظور کراتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دفعہ حجت تو قائم ہوگی، جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا صحیح کہا، حجت قائم ہو جائے گی، اس کے لیے ایک رائے عامہ کو ہم بیدار رکھیں گے. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ایکٹریسوں سے کہہ رہے ہیں، خود فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، کبھی یہ مغرب ذرا خواتین سے کوئی اطمینان دلایا جاتا ہے تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، شریعت تمہیں کچھ نہیں کہتی، بینکوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مال کم سے تمہارا دھندا چلتا رہے گا، یہ بات نہیں چل پائے گی. ان شاء اللہ اس ملک کے اندر یہ جو دستوری سطح پر تکمیل ہو گئی ہے, آپ کو یاد ہوگا اگر یاد ہو کہ ہم نے نعرہ جب ہم نے مہم چلائی ہے تو ہم نے اصل میں تسلیم اسلامی کی اپیل دستور خلافت کی تکمیل, یہ ہمارا نعرہ تھا کہ دستور خلافت کے اجزاء اس ہمارے دستور میں آ چکے ہیں. اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ موجود ہے, 227 میں کتاب و سنت کا موجود ہے, لیکن چور دروازے ہیں, منافقت کا پلندہ ہے, مؤثر نہیں ہے یہ دفاع. تو دستور خلافت کی تکمیل, تنظیم اسلامی کی اپیل دستور خلافت کی تکمیل, اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ پاس ہو جائے تو پھر تکمیل ہو جائے گی, لیکن دستور کی تکمیل اور ہے. اور اس پورے نظام کو وفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تم میں سے جو بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کا ایک حصہ قبول دوسرا رد, تو وہ چھلنے کے اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن بدترین اور شدید ترین عذاب جھونک دیے جائیں. جہاں تک امن و امان کا مسئلہ ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے, اور جس کی قریب ترین صورت جو اب آ چکی ہے, حکیم سعید صاحب کا پتہ, وہ نہ کسی مذہبی کنٹروورسی میں تھے نہ کسی پولیٹیکل کنٹروورسی میں, ایک نان کنٹروورشیل شخصیت, علم کی اور خدمت کے اندر لگا ہوا ہے, وہ دانشوروں کو جمع کرتا ہے, کوئی ہمدرد شورا ہو رہی ہے, کوئی بچوں کے ساتھ ہے, نونے حالوں کے اجلاس ہو رہے ہیں, خالص تعمیری کام. اس کا حال یہ ہوا, اور لطف یہ ہے کہ نام دے کر اخبارات میں چھپ چکا فلاں فلاں نے قتل کیا ہے, فلاں جگہ اس کا فیصلہ ہوا ہے, یہ ساری چیزیں اخبارات میں آ گئی. تو جیسے کہ کل ابھی میرے پاس شام کو آئے تھے, کل شام جنرل امتیاز صاحب ہمارے یہاں کے ایک اہم شخص تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے, پھر سیلف ایگزائل میں وہ چلے گئے تھے, پھر آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے بے نظیر کی حکومت میں بھی رہے تھے, پھر ان سے بھی کچھ بددل سے ہو کے چلے گئے تھے. کل آئے تھے ملاقات کے لیے, امن و امان کا مسئلہ تو اتنی دیر میں ٹھیک ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ آئی جی سے یہ کہہ دیں, اور آئی جی پھر اپنے نیچے والوں کہہ دیں کہ کوئی سیاسی مسئلہ راستے میں نہیں آئے گی, جو مجرم ہے پکڑ لو, مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اگر سیاسی مسئلاتیں آ جاتی ہیں, وہ نہ ناراض ہو جائے, یہ نہ ناراض ہو جائے, اس کو وہ چھوڑ جائے گا تو پھر ہماری وزارت ٹوٹ جائے گی, یہ چھوڑ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ مصلحتیں ہیں جو اصل سبب ہیں, ان مصلحتوں سے مالا تر ہو کر تو امن و امان کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا مشکل ہو. ایس پی, پھر اس کے نیچے تھانے دار, اور ایس پی کے اوپر آئی جی, انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو کریں گے, جو مجرم ہوگا اس کو پکڑیں گے, اور کسی طرف سے کوئی سہارا اس کو مجرم کو نہیں ملے گا, تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بہرحال اسی طریقے سے مولانا عبداللہ صاحب کا انتقال, بہت ہی علمی شخصیت تھے, بڑے ملنسار آدمی تھے, متواضع مزاج کے حامل تھے. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی خصوصی طور پر دعوت دی تھی, میرا کئی درس سن رہے تھے, مسجد شہداء میں ہو رہا تھا, گزر رہے تھے, سن کے درس سنا پسند آیا, مجھے دعوت دی, تو میں نے ان کے مسجد میں جا کر درس دیا تھا. ان کو قتل کر دیا. اب یہ تو معلوم ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی کنٹروورسی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے را, اس لیے کہ یہ جو سیاہ سنی معاملہ ہے, اس کے کور میں, اس کے پردے میں جو ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را, وہ اصل میں بہت کچھ کر رہی ہے, اور وہ ہم سے کشمیر کا بدلہ لے رہی ہے. کشمیر میں ناک چلے چبائے ہوئے ہیں, کتنے آدمی ان کے مر رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, افسر مر رہے ہیں, فوج کی جو ہے ڈی ماڈرلائزیشن ہو رہی ہے, یہ ساری صورت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سپورٹ ہے پاکستان کی طرف سے, یہ سارا معاملہ انڈیجینس تو نہیں ہے, لہٰذا وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں. بہرحال یہ پورے کے پورے اسلام کی تنفیذ کے لیے جماعتوں کو اپنے پریشر گروپ پر, یہ بات اچھی ہے, اب اکثر دینی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا, امید یہی ہے کہ اب الیکشن کے دام ہمرنگ زمین میں ان میں سے کوئی دوبارہ پھنسے گا نہیں, اصل وہی ہوگا پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کریں, اور اب ان سے تکمیل کروائیں, تنفیذ شریعت کی تکمیل. تکمیل دستور خلافت تو ہو گئی ہے, لیکن تکمیل نظام خلافت, تکمیل قانون خلافت, اس کی تکمیل کرانے کے لیے عوام کی طرف سے دباؤ ہو, اور مختلف دینی جماعتیں جو ہیں وہ اسی کام کو اپنا اصل کام سمجھیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.